بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقال الله عز وجل في مقام آخر: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقال الله عز وجل في مقام آخر: إن بطش ربك لشديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور پیارے بھائیوں، ہم نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ ان بطش ربک لشدید، کہ آپ کے بے شک آپ کے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے. ایک آیت ہم نے پڑھی ہے، اس میں اللہ پاک حکم فرما رہے ہیں: وذکرہم بایام اللہ، لوگوں کو آخرت یاد دلاؤ. کس چیز سے؟ ایام اللہ. ایام اللہ کہتے ہیں تاریخ کو. پھر میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالی کا ایک عذاب آیا، بڑی سخت پکڑ آئی. ایسا عذاب آیا کہ اس عذاب کی وجہ سے بعضوں کو سور بنا دیا گیا، خنزیر بنا دیا گیا، بعض بندر کی شکل میں تبدیل کر دیے گئے. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کو بیان فرمایا. میں پہلے اس واقعے کی تفصیل آپ کو سناتا ہوں. اللہ پاک فرما رہے: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، تحقیق کی جان لیا آپ نے ان لوگوں کا واقعہ جنہوں نے سنیچر کے بارے میں، آپ کے ہفتہ کہتے ہیں، ہفتے کے دن کے معاملے میں جن لوگوں نے حد سے تجاوز کیا، یعنی اللہ کا قانون توڑا. تو اللہ پاک فرما رہے: فقلنا لہم کونو، ہم نے ان کو کہہ دیا ہو جاؤ بندر ذلیل. کونو، کونو معنی ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہر بات پر قادر ہے میرے بھائیو. وہ ہم کو عذاب دینا چاہیں تو اسباب کے ذریعے، کسی آدمی کے ذریعے، کسی چیز اور کسی اشیاء کے واسطے سے بھی عذاب دے سکتے ہیں، اور ڈائریکٹ خالی کہہ دے کن، ختم ہو جا، تو ان کے لفظ کن کہنے سے بھی ساری کائنات ختم ہو سکتی. اللہ ہر بات پر قادر. قصہ یہ ہوا کہ جیسے ہمارے آپ کے ہاں آج جمعہ کا دن ہفتے میں ایک معظم دن، عظمت والا، تعظیم والا، احترام والا، برکت والا، بزرگی والا دن مانا جاتا ہے، ایسی بنی اسرائیل کے ہفتے کا دن معظم تھا، عبادت کا دن تھا، اور ان کی شریعت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص قوم تھی جو دریا کے کنارے آباد تھی اور مچھلی کی بڑی شوقین تھی، مچھلی کے شکار کی بڑی شوقین تھی، اور وہ دریا کے کنارے ہی آباد تھی۔ تو سنیچر کے دن اللہ تعالیٰ نے اس دریا کی مچھلی کے شکار کرنے کو انہیں منع قرار دیا۔ یہ ان کی شریعت میں اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ سنیچر کے دن، ہفتے کے دن آپ اس سے شکار نہیں کر سکتے۔ اب وہ بہت بڑی آزمائش میں، ایک تو مچھلی کے شکار کے شوقین، مچھلی کھانے کے شوقین، اور دریا کے کنارے ہی آباد۔ اور عجیب بات یہ تھی کہ روزانہ مچھلیاں اتنی نظر نہیں آتی، لیکن جب ہفتہ کا دن آتا تو خوب اوپر نظر آتی، خوب دیکھ دیکھ کے آئے اور رغبت کرے کہ جی چاہے پکڑ لو۔ مگر اللہ کی طرف سے ان کے لیے آرڈر تھا کہ آپ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے۔ تو دو قوم ہو گئی، کچھ لوگوں نے اللہ کی بات مان لی کہ اللہ ہمارے رب ہیں، ہمارے مالک ہیں، خالق ہیں، ہمیں جو آرڈر دیں ہمیں ماننا چاہیے۔ ایک قوم نے منمانی شروع کی، شروع شروع میں انہوں نے ہیلے بہانے کر کے نافرمانی کی۔ کیسے کرتے؟ مثلاً سنیچر کے دن دریا میں جال ڈال دیتے، مچھلیاں خوب آ کے پھنسی رہتی، اور اتوار کے دن اسے باہر نکالتے، اور جو کہتے صاحب دیکھو ہم نے شکار تو جو کیا ہے وہ تو اتوار کے دن کیا ہے، ہم نے جال جو نکالا ہے وہ اتوار کے دن نکالا ہے، حالانکہ اصل شکار جو واقع ہوا وہ سنیچر کے دن واقع ہوا۔ وہ گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ چیٹنگ کرنا چاہ رہے، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہ رہے۔ وہاں دھوکہ کسی کا چل سکتا ہے میرے بھائی؟ اچھا پھر یہ بھی لکھا ہے کہ شروع شروع میں تو یوں ہیلے بہانے کر کے شکار کرتے رہے، پھر بعد میں انہوں نے کھلم کھلا سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرنا شروع کر دیا، اور کچھ دنوں تک ایسی منمانی کرتے رہے کرتے رہے۔ بعض مرتبہ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، گناہ کرتی ہے، تو کبھی تو اللہ یوں فوری، جیسے آپ نے ٹیوب لائٹ کا بٹن دبایا لائٹ آئی، تو کبھی تو ادھر گناہ کیا ادھر فوری اللہ سزا دیتے، اور کبھی کبھی ڈھیل دے دیتے۔ وہ ڈھیل سے پھر بہت سے لوگ غلط مطلب نکالنے لگتے ہیں کہ قرآن کی آیت غلط ہے، حدیث کی آیت نعوذ باللہ، حدیث میں جو وعیدیں ہیں سزائیں ہیں وہ غلط ہے، اگر یہ سب سزائیں ہوتی تو ہم تو اتنے دن سے مستی کر رہے ہیں، منمانی کر رہے ہیں، کوئی عذاب نہیں آیا، کوئی پکڑ نہیں آئی۔ جب خدا کی طرف سے بعد مرتبہ ڈھیل آتی ہے تو اس کا بہت سے لوگ غلط مطلب نکال لیتے ہیں، حالانکہ خدا کی طرف سے کبھی اتنی لمبی ڈھیل آتی ہے میرے بھائیوں کہ آدمی حیران۔ فرعون کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے 300 سال تک ایسی مزے کی زندگی گزاری کہ اس کے سر میں درد بھی نہیں ہوا، مگر آپ جانتے ہو خدا کا باغی تھا، نافرمان تھا، سرکش تھا۔ کتنے سال تک ڈھیل ملی؟ 300 سال تک۔ مگر اس کے بعد جب خدا کی پکڑ آئی ہے تو اس کی جان پر بھی آئی، اس کے مال پر بھی آئی۔ جان پر جو پکڑ آئی ہے سب جانتے ہیں کہ ڈبا دیا گیا، اس کا مال سونا چاندی روپے پیسے جہاں رکھے تھے سب پتھر بن گئے۔ تو میرے بھائیو خدا کی ڈھیل کا غلط مطلب نہیں نکالنا چاہیے، یہ ڈھیل ہونا یہ بھی ایک عذاب ہے خدا کی طرف سے۔ بہرحال بہت دنوں تک اللہ نے ان کو ڈھیل دے رکھا تھا، تو دو اس میں دو طبقے ہو گئے، ایک طبقہ ماننے والوں کا ہوا، ایک طبقہ نہ ماننے والوں کا۔ تو ماننے والوں نے نہ ماننے والوں سے پورا بائیکاٹ کے اپنا علاقہ ہی الگ کر لیا، اپنا محلہ الگ کر لیا۔ علماء اور صلحاء جو نیک لوگ تھے کہ صاحب ہم مچھلی کے دن شکار نہیں کریں گے، اور یہ لوگ نہیں مانتے ہیں شکار کرتے ہیں، لہذا ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے، اس لیے کہ ان پر جو عذاب آئے گا کہیں ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں، ہم بھی بھگت جائیں۔ اب یہاں پہ ٹھہر کے ایک حدیث سنو، ابو داؤد کی روایت ہے، عن جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیہم بالمعاصی یقدرون علی ان یغیروا علی ولا یغیرون الا اصابہم اللہ بعقاب قبل ان یموتوا او کما قال۔ یہ حدیث کے الفاظ، اس کا خلاصہ ہے کہ کسی قوم میں کوئی ایک آدمی گناہ کر رہا ہو اور پوری قوم کے لوگ مل کر اس کو اس گناہ سے روکنے پر قادر ہیں، روک سکتے ہیں، مگر اپنی قدرت اور وسعت کے باوجود نہ روکیں گے تو مرنے سے پہلے سب پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، جو اصل پاپی اور گنہگار تھے ان پر بھی آئے گا اور جو نیک لوگ تھے ان پر بھی آئے گا۔ ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا انہلک وفینا صالحون یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہوں تو بھی ہم ہلاک ہو سکتے ہیں، یعنی خدا کے عذاب سے ہلاک ہو سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا نعم اذا قصر الخبث، ہاں جب برائیوں کا غلبہ ہو جائے گا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور نیک لوگوں کا وجود اللہ کے اس عذاب کو آنے سے روک نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کی زمین پر اگر امن چمن سے رہنا چاہتے ہو تو خود بھی گناہ سے بچو، اور اپنے متعلقین کو بھی حسب وسعت اور قدرت گناہ سے روکنے کی کوشش کرو۔ یہ آپ مطمئن نہ ہو کہ ہم تو حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، پہلی صف کے پابند ہیں، صلاۃ تسبیح بھی اور جمعہ کو پڑھتے ہیں اور ذکر بھی کرتے ہیں، اور یہ بغل میں ننگے پھر رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، مستیاں کر رہے ہیں، حرام کاری کر رہے ہیں، یہ جانے؟ نہیں نہیں، اس دنیا میں ہماری ڈبل ذمہ داری ہے، ہمیں خود بھی گناہ سے بچنا ہے اور اپنے متعلقین کو بھی بچانا ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے صلحا اس زمانے میں جو نیک لوگ تھے انہوں نے ان سے پورا اپنا بائیکاٹ کر لیا تھا، بھائی تم لوگ مچھلی کا شکار کرتے ہو، اللہ کے قانون کو توڑ تو نہیں مانتے ہو، ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے، یہ ہمارا محلہ الگ تمہارا محلہ الگ۔ ایک دن صبح کو جب یہ لوگ اٹھے، کون لوگ؟ جو نیک لوگ تھے، جو مچھلی کا شکار نہیں کرتے تھے، اللہ کے حکم کو مان لیا تھا۔ صبح کو اٹھے تو اس محلے کو دیکھا جس محلے میں نافرمان لوگ، جو مچھلی کا شکار کرنے والے لوگ جس محلے میں رہتے تھے، انہوں نے اس پورے محلے کو دیکھا تو پورے محلے میں سناٹا ہے، ایک دم ہو کا عالم ہے، کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہے، البتہ بندر ہی بندر نظر آ رہے، کتنے جتنے سو بندر ہی بندر۔ اسی واقعے کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ سنیچر کے بارے میں جو مچھلی کے شکار کا اللہ کا حکم آیا تھا کہ نہیں کرنا، اس معاملے میں انہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، منمانی کی، تو اس کی سزا میں اللہ نے آرڈر کیا دیا، تم بندر ذلیل ہو جاؤ، تو سارے کے سارے بندر ہو گئے۔ کیا ہو گئے بولو؟ حضرت قتادہ جو بہت بڑے مفسر گزرے وہ یہ بات بھی لکھتے ہیں کہ ان میں جو جوان لوگ تھے ان کو تو خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا، جو بڈھے لوگ تھے انہیں خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا، اور جو جوان لوگ تھے انہیں بندر کی شکل۔ اب یہاں بڈھے لوگ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا، امام غزالی نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی عمر 40 سال ہو گئی اور ابھی تک نیکیاں اس کی زندگی میں گناہوں سے زیادہ نہیں ہیں، نیکیوں کا پلہ بھاری نہیں ہے، تو ایسے شخص کو جہنم کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ 40 سال کی مہلت مل گئی، ابھی بھی سدھرنے کو تیار نہیں، بات ماننے کو تیار نہیں، ابھی بھی مستیاں چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تو لکھا ہے کہ اس میں جو بڈھے لوگ تھے ان پر بڑا عذاب آیا کہ ان کو خنزیر بنا دیا گیا، اور جو جوان لوگ تھے ان کو کیا بنایا گیا؟ بولو، کیا بنایا گیا؟ بندر بنایا۔ یہ قرآن کی آیت، یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں۔ اب یہاں ٹھہر کے ہم آپ سے ایک سوال کریں تو آپ سوچ کے جواب دیجئے، ان پر جو عذاب آیا، ان کو جو بندر بنایا گیا، تو انہوں نے کیا جرم کیا تھا؟ بولو، اللہ کا ایک قانون توڑا تھا کہ 10 قانون توڑا تھا؟ ایک معاملے میں اللہ کی نافرمانی کی تھی کہ 10 معاملے میں؟ صرف ایک معاملے میں، سنیچر کے دن مچھلی کے شکار کو جو منع کا حکم آیا اس میں انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، منمانی کیا، تو ان پر کیا عذاب آیا؟ وہ بندر بنا دیے گئے۔ اب اس کی روشنی میں ذرا اپنے حالات کا جائزہ لو، آج ہم اللہ کے کتنے قانون توڑ رہے ہیں، صبح سے شام تک توڑتے ہیں، دن سے رات تک توڑتے ہیں، 40 سال گزر گئے نفس کی بات مانتے ہوئے، 40 سال گزر گئے شیطان کی بات مانتے ہوئے، رہتے ہو اللہ کی زمین پر، کھاتے ہو اللہ کا دیا ہوا اور اللہ کے دیے جسم سے فائدہ اٹھاتے ہو، اور مانتے ہو نفس کی، مانتے ہو شیطان کی، مانتے ہو سماج کی، مانتے ہو سوسائٹی کی، اللہ رسول کی ماننے کو تیار نہیں، تو تیار ہو جاؤ، کب خدا کا عذاب آ جائے، کب کوئی بندر بنا دیا جائے، کوئی سور بنا دیا جائے، کب خدا کی پکڑ کس شکل میں آ جائے، کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث رسول سنو، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے لَيَبِيتَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَىٰ أَشَرٍ وَبَطَرٍ وَلَعِبٍ وَلَهْوٍ فَيَصْبِحُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ. حضور فرما رہے ضرور بالضرور میری امت کا ایک طبقہ ایسا آئے گا جو رات کو مستیوں میں عیاشیوں میں لہو و لعب میں اور حرام کاریوں میں وقت گزارے گا اور صبح اٹھے گا تو سور و بندر بنا دیے. اللہ کے عذاب سے ڈرو, جہنم کی آگ, یہ دنیا کی آگ تم نے دیکھی اور دیکھ کے حیران ہو جہنم کی آگ کا کیا حال ہوگا. حضرت عمر بن خطاب کی روایت ہے, ترمذی میں منقول ہے, کہتے ہیں اکثروا ذکر النار فإن حرها شدید وإن قعرها بعید. حضرت عمر بن خطاب اپنے زمانے میں لوگوں کو للکار رہے کہ اے لوگوں جہنم کا تذکرہ کیا کرو, بار بار کیا کرو, بہت کیا کرو, کیونکہ جہنم کی آگ کی گرمی بہت سخت ہے اور جہنم بہت ہی گہری ہے اور جہنم کا کوڑا وہ آگ کا کوڑا. آج ہمارے جہنم کا تذکرہ نہیں ہوتا, اللہ کا ڈر خوف آئے تو کیسے آئے. بخاری کی روایت ہے, حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہیں, کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ان احون اہل النار عذابا یوم القیامہ لرجل توضع فی اخمص قدمیہ جمرۃ یغلی منہا دماغہ. کہا جہنم میں سب سے ہلکا عذاب جس شخص کو دیا جائے گا اس کی شکل یہ ہوگی کہ اس کے آگ کے اس کے تلوے کے نیچے آگ کی ایک چھوٹی سی چنگاری رکھی جائے گی, رکھی جائے گی تلوے کے نیچے, اور وہ بھی صرف چھوٹی سی چنگاری, مگر اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس کا دماغ اور کھوپڑی کھول رہی ہوگی, پک رہی ہوگی, اور یہ سب سے ہلکا عذاب ہو. جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا منو قو انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنی جانوں کو بچا لو اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو بچا لو. کس چیز سے؟ جہنم کی آگ سے. یہ گناہ کرنا, یہ منمانی کرنا, یہ گانے باجے, یہ موبائل کی مستیاں, یہ سود, یہ شراب, یہ حرام کاری, یہ مسجدوں کے آس پاس میں آ کے ننگے ہو کے عورتوں کا پھرنا پھرانا دیکھنا دکھانا, یہ سب خدا کے قہر و غضب کو دعوت دیتے. میں نے جو حدیث پڑھی اس میں اللہ کے رسول فرما رہے ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں گناہ سے بچو, گناہ سے ڈرو, اس لیے کہ جب کوئی گناہ کرتا ہے اس پر اللہ کا غصہ حلال ہو جاتا. میرے بھائیو دوسروں پر جو عذاب آئے اس سے ہم کو عبرت حاصل کرنا چاہیے, اس سے ہم کو عبرت حاصل کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ سے کسی کی رشتہ داری نہیں ہے. جو بھی اللہ کی مان کے رہے گا وہ نوازا جائے گا, اور جو اللہ کی نہیں مانے گا اس کو سزا دی جائے گی. بنی اسرائیل یہ انبیاء کی اولاد تھی, نبیوں کی اولاد تھی, مگر جب انہوں نے منمانی کیا تو ان کو چھوڑا نہیں گیا, ان پر عذاب آیا. ابو لہب ابو جہل اللہ کے رسول کے خاندان کے لوگ تھے, مگر انہوں نے منمانی کی اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی تو ان پر خدا کی پکڑ آئی, خدا کا عذاب آیا. اس لیے جب حالات آئیں تو ہم کو اپنے گریبان میں منہ جھانک کر اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے. ایسے حالات کے بعد بھی ہمارے اندر کوئی چینجنگ نہیں آئی, کوئی تبدیلی نہیں آئی. کل بھی فجر کی نماز قضا ہوتی تھی, آج بھی نماز چھوٹ رہی ہے. کل بھی رات کو 3 بجے تک موبائل کی مستیوں میں ڈوبے رہتے تھے, آج بھی ویسے ڈوبے ہیں, بس جگہ جگہ لوگوں کو خبریں سنا رہے. ایسا ہو گیا ایسا. آج لوگ خبریں پھیلانے میں بہت ماہر ہیں, خبروں سے نصیحت نہیں حاصل کرتے, عبرت نہیں حاصل کرتے. میرے بھائی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا. آپ غور کیجئے, یہ واقعہ آج سے ہزاروں سال پہلے دنیا میں آیا. یہ واقعہ دنیا میں جو پیش آیا آج سے ہزاروں سال پہلے پیش آیا. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ اپنی ایسی کتاب میں فرمایا جو قیامت تک باقی رہنے والی. اس کتاب میں اس واقعے کو اللہ نے کیوں بیان فرمایا؟ فرمایا فجعلناها نکالا لما بین یدیھا وما خلفھا وموعظۃ للمتقین. کہ اس واقعے کو ہم نے نکال بنایا. نکال بنایا کس کے لیے؟ جو وہاں موجود تھے ان کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے. نکال کسے کہتے ہیں؟ نافرمان کو. نافرمانوں کے لیے نکال کے معنی عبرت حاصل. نافرمانوں کے لیے عبرت حاصل کرنے کا یہ سبب بنایا اس واقعے کو، اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وموعظۃ للمتقین ان کے لیے نصیحت کا ذریعہ بنایا. اس واقعے کے بعد جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اللہ سے اور ڈریں گے، اور جو نافرمان ہیں وہ توبہ کر لیں، باز آ جائیں. قرآن میں اللہ پاک فرما رہے اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. ارے انہیں کیا ہو گیا، سال بھر میں دیکھتے نہیں، سال بھر میں ایک مرتبہ دو مرتبہ کسی نہ کسی بڑے فتنے میں یا کسی نہ کسی بڑی آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں، پھر بھی عجیب حال ہے، نہ تو نصیحت حاصل کرتے اور نہ توبہ کرتے. میرے بھائیوں، ایسے حالات کو دیکھ کے ہمیں اپنی اصلاح کرنا چاہیے، اللہ کی طرف دل سے متوجہ ہونا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بادل کو آتا دیکھتے تو حضور کا چہرے کا رنگ بدل جاتا، گھبرا جاتے، پریشان ہو جاتے. پریشان ہو کے گھر میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور اللہ کی پناہ کہ اللہ یہ ہوا، یہ بادل کے بعد جو ہوا آ رہی ہے، اے اللہ اس ہوا میں خیر ہے تو ہمیں عطا فرمائیے، شر ہے تو ہمیں اس سے بچا دیجیے، دعا مانگ رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی، یا رسول اللہ، لوگ بادل دیکھتے ہیں تو خوشی مناتے ہیں کہ اس کے بعد بارش ہوگی، لیکن آپ بادل دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، یہ کیا بات؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ تمہیں معلوم نہیں قوم عاد پر جو عذاب آیا تھا وہ ہوا کی شکل میں تو آیا تھا، بادل کی شکل میں تو آیا تھا. قوم عاد جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے گرمی کا ماحول بنا دیا، خوب گرمی سے بیزار ہو کے وہ روڈ پہ نکل آئے، باہر نکل آئے، پھر کہیں ذرا سا بھی بادل کا سایہ ملتا تو اس بادل کے سائے میں جا کے کھڑے ہو کے آرام لیتے. پھر ایسے ہی بادل کا سایہ ہوتا رہا ہوتا رہا، اچانک ایک بڑا بادل کا ٹکڑا آیا تو اس ٹکڑے کو دیکھ کے خوش ہوئے. قرآن کہتا ہے فلما رأوہ عارضاً مستقبل اودیتہم قالوا ھذا عارض ممطرنا. دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے پکڑ فرماتے، بس وہ بادل کو جیسے انہوں نے دیکھا تو دیکھ کے خوش ہو گئے اور کہنے لگے اوہو یارا یہ بادل آ رہا، ابھی برسے گا، ہم پر بارش برسائے گا، ہماری سب گرمی دور ہو جائے گی، پریشانی دور ہو جائے گی، ہمیں چین مل جائے گا، سکون مل جائے گا، یہ بادل آ رہا، ہارد منترنا، یہ بادل ہم پر بارش برسائے گا. جب وہ آ کے اچھی طرح پورے بادل کے نیچے کھڑے ہو گئے تو اسی بادل سے بارش کے بجائے، پانی کی بارش کے بجائے، اللہ تعالیٰ نے آگ کی بارش برسا دی اور وہ سب ختم ہو گئے. قرآن میں فرمایا بل ہوا مستعجل تم بھی، یہ وہ بادل نہیں ہے برسانے والا، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے. جب اللہ کے پیغمبر ڈراتے تھے تو تم لوگ کہتے تھے نہیں نہیں کچھ نہیں ہے، لاؤ دکھاؤ، ابھی لا کے دکھاؤ، اگر تم اللہ ہر بات پر قادر ہیں اپنے اللہ کو بلاؤ، ابھی لا کے عذاب دکھاؤ. وہ پیغمبر تمہیں ڈراتے تھے تو تم کہتے تھے نہیں ابھی عذاب کی ڈرا. بل ہوا مستعجل تم بھی ریح فیہا عذاب، اس بادل اس میں ایک ہوا ہے، ایک آندھی ہے. کیسی آندھی آئی کہ دیوار سے ٹکرا ٹکرا کے مر گئے، ختم ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قوم عاد پر جو عذاب آیا تھا وہ ہوا کی شکل میں تو آیا تھا، آندھی کی شکل میں تو آیا تھا، بادل کی شکل میں تو آیا تھا. اللہ کے رسول، اللہ سے اتنے ڈرنے والے، اتنے مقدس ہوتے ہوئے اللہ سے ڈریں، اور ہم لوگ گنہگار ہونے کے بعد بھی اللہ سے ڈرنے کو تیار نہیں، کتنی عبرت کی بات ہے. اس لیے میرے بھائیو، جب ایسے حالات آئیں تو اس حالات کا تقاضا کیا ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ جلدی سے ہم کو اپنے گرد و پیش کا، اپنے گھر کا، اپنے محلے کا، اپنے سماج کا جائزہ لینا چاہیے، ہماری زندگی میں کیا گناہ ہے، اس گناہ کو چھوڑو اور توبہ کرو. میں نے آیت پڑھی، اللہ پاک فرما رہے اے ایمان والو خو انفسکم، اپنی جانوں کو بچا لو اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو بچا لو. کس چیز سے بچا لو؟ بولو، جہنم کی آگ سے. یہ گناہ کرنا، یہ سمجھیے جہنم کے انگاروں کو آپ جمع کر رہے ہیں. جتنے آپ گناہ کر رہے ہیں یہ جہنم کے انگارے جمع ہو رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں. کبھی دنیا ہی میں اللہ اس کا عذاب دے دیتے ہیں، اور کبھی قبر میں عذاب آتا ہے، نہیں قیامت کے دن تو مل کر رہے گا. گناہ کرنا یہ جہنم کے انگاروں کو جمع کرنا ہے. گناہ کرنا جہنم کے ساتھ بچھوؤں کو دعوت دینا. ابن ابھی دنیا بہت بڑے محدث گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں جو زنا کرتا ہے, چوری کرتا ہے, شراب پیتا ہے, اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں دو اژدہے اور دو بڑے بڑے سانپ مسلط فرما دیتے ہیں جو برابر اس کو ڈستے رہتے ہیں, کاٹتے رہتے ہیں, ڈستے رہتے ہیں, کاٹتے. اس لیے میرے بھائیو, ہر ایک کی زندگی میں جو گناہ ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. کبھی مرنے سے پہلے ہی دنیا میں اللہ عذاب ظاہر فرما دیتے ہیں, نہیں تو قبر میں بھی عذاب ظاہر ہوتا ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اللہ کے رسول کی سب سے لاڈلی بیٹی ہیں, لاڈلی بیوی ہیں, ام المومنین ہیں, زوجہ مطہرہ ہیں, سارے مسلمانوں کی ماں ہیں. حضور کی سب بیویوں میں ان کی ایسی خصوصیت ہے کہ حضور فرماتے تھے کہ میں ان کے لحاف میں رہتا ہوں تو بھی اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو جاتی. ایسی مقدس بیوی ہیں, لیکن کتنا ڈرتی ہیں. ایک مرتبہ کہنے لگی, یا رسول اللہ, ان ھذہ الامہ تبتلا فی قبورہا وانا امرۃ ضعیفہ فکیف بی. کہنے لگی, یا رسول اللہ, یہ امت قبروں میں آزمائش میں مبتلا کی جاتی ہے اور میں کمزور عورت ہوں, میرا کیا حال ہوگا؟ وہ اپنے بارے میں سوچ کے ڈر رہی ہیں اور اللہ کے رسول سے فریاد کر رہی ہیں, مسئلے کا حل پوچھ رہی ہیں کہ یا رسول اللہ فکیف بی وانا امراۃ ضعیفہ, میرا کیا حال ہوگا, میں کمزور عورت ہوں اور اس امت کو قبروں میں آزمائش مبتلا کیا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ, کہ اللہ تعالیٰ قول ثابت کی وجہ سے دنیا میں بھی مومنوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی مدد فرمائے. قول ثابت کیا چیز ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے, قول ثابت سے مراد کلمہ طیبہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. لہذا میرے بھائیو, اگر دنیا میں بھی امن چمن سے رہنا چاہتے ہو اور قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اس کلمے کی کثرت کرو. ایک حدیث میں آتا, لیس علی اہل لا الہ الا اللہ وحشہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو لا الہ الا اللہ والا بن گیا اس پر موت کے وقت کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی اور قبر میں بھی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی اور قبر سے اٹھتے وقت کوئی گھبراہٹ نہیں. یہ بشارت کس کے لیے بولو؟ جو لا الہ الا اللہ والا بن گیا. آدمی لا الہ الا اللہ والا کیسے بنتا ہے؟ ایک تو اس کلمے کا اعتقاد ہو, یقین ہو, دوسرے کثرت سے زبان سے اس کلمے کو پڑھا جائے, تیسرے اس کلمے کے تقاضے پر عمل کیا جائے. کلمے کا تقاضا کیا ہے؟ اپنی زندگی سے چن چن کے ایک ایک گناہ کو ختم کرو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, عن ابی بکر صدیق عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, علیکم بلا الہ الا اللہ والاستغفار فاکثروا منہما فان ابلیس قال اہلکت الناس بالذنوب واہلکونی بلا الہ الا اللہ والاستغفار. یہ حدیث ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ اپنے اوپر لازم کر لو اور استغفار کو لازم کر لو. پھر فرمایا, یہ دونوں چیزوں کی خوب کثرت کرو, بہت زیادہ پڑھو. یہ دونوں چیزیں کیا؟ ایک تو کثرت سے کلمہ لا الہ الا اللہ اور دوسرے استغفار. پھر حضور نے ایک راز یہ کھولا, فَإِنَّ اِبْلِیسَ قَال, ابلیس یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے گناہ کروا کروا کے لوگوں کو ہلاک کر دیا. قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں, فَأَحْلَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, ہم نے ان کو جو ہلاک کیا ہے تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا. لہذا اے مسلمانوں, اگر تم بھی گناہ کرو گے تم بھی ہلاک ہو سکتے ہو, تم پر بھی تباہی آئے گی, آفت آئے گی, بیماری آئیں گی, بلائیں آئیں گی. اور آج ہمارے اندر ایسے بہت سارے گناہ موجود ہیں جس کی وجہ سے بیماری آ سکتی. یہاں پر ٹھہر کے ایک حدیث یاد آئی, سنو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں, ما ظہرت الفاحشہ فی قوم قط یعمل بها فیہم علانیہ الا ظہر فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافی. اس حدیث کا خلاصہ ہے کہ جب کسی قوم میں بے حیائی والا گناہ عام ہو جاتا ہے تو اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ طاعون کا عذاب بھیجتے ہیں. جب کسی قوم میں بے حیائی کا گناہ عام ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی نئی نئی بیماریاں بھیجتے ہیں جو اس سے پہلے کبھی سننے میں نہیں آئی تھی. ایمانداری سے بتاؤ میرے بھائیو, آج یہ بے حیائی کا گناہ ہمارے اندر آیا کہ نہیں آیا؟ ہمارے گھر میں آیا, ہمارے محلے میں آیا, ہماری زندگی میں آیا. عورتیں بھی بے حیا ہو گئیں, مرد بھی بے حیا ہو گئے, جوان بھی بے حیا ہو گئے, بوڑھے بھی بے حیا ہو. سترے کھولے پھرتے ہیں بازاروں میں سب کے سامنے, اور یہ ایسا خطرناک عمل ہے. اس پر حدیث میں آتا ہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے ان لوگوں پر جو حرام کو دیکھتے ہیں اس پر بھی, اور جو دیکھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں اس پر. آج ہمارے گھر لعنت ہاؤس بن گئے, کسی زمانے میں ہمارے گھر رحمت ہاؤس تھے, ہمارے گھر میں اللہ کی رحمتیں برستی تھیں. کیوں؟ کہ ہم گھر میں رحمت والے اعمال کرتے تھے. قرآن پڑھا جاتا تھا, یاسین پڑھی جاتی تھی, ذکر ہوتا تھا, تلاوت ہوتی تھی, اور اللہ والوں کا تذکرہ ہوتا تھا. ان سب اعمال کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں ہمارے گھروں میں اترتی. آج ہمارے گھروں میں حرام کاریاں ہو رہی ہیں, غیبتیں ہو رہی ہیں, جھوٹ بولے جا رہے ہیں, یہ سب گناہ کی وجہ سے خدا کی لعنتیں ہمارے گھروں میں اتنی برس رہی ہیں, اتنی برس رہی ہیں کہ اس کی وجہ سے آج ہمارے گھر گویا لعنت ہاؤس بن گئے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے میرے بھائیوں, اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر چین چاہتے ہو اور قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو بس جلدی سے گناہ چھوڑ دو. ابلیس خود کہہ رہا ہے ہم نے گناہ کروا کروا کے لوگوں کو ہلاک کیا. عام طور سے اللہ تعالیٰ قبر کا عذاب ظاہر نہیں فرماتے. کیوں نہیں ظاہر فرماتے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لولا لا تدافنوا لدعوت اللہ ان يسمعكم عذاب القبر. اے لوگو, اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ کہیں مارے ڈر کے تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو, اگر اس کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اللہ سے دعا کر دیتا, اللہ قبر کا عذاب تم کو سنا دیتا. اس لیے عام طور سے اللہ قبر کا عذاب ظاہر نہیں فرماتا. ترمذی کی روایت ہے اللہ کے رسول فرماتے ما رأیت منظرا قط الا والقبر افزع من. حضور فرماتے قبر سے زیادہ گھبرا دینے والا اور قبر سے زیادہ ڈراؤنا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا. عام طور سے اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں فرماتے, لیکن کبھی کبھی اور کہیں کہیں قبر کا عذاب بھی اللہ ظاہر کر کے اپنی حکمت اور قدرت کا مظاہرہ فرما دیتے. ایک صاحب کا انتقال ہوا, نام نہیں لوں گا, کس علاقے کا واقعہ, علاقے کا نام بھی نہیں لوں گا. ان کے انتقال کے بعد جب ان کو دفن کرنے کے لیے قبر کھودی گئی تو اس قبر میں سے آدھا کلو کے قریب بچھو نکلے. ابھی دفن نہیں کیا گیا, اس سے پہلے ہی بچھو آدھا کلو نکلے. اب یہ منظر دیکھ کے ڈر گئے لوگ. محنت کے بعد دوسری قبر کھودی گئی, جب وہ دوسری قبر کھودی گئی تو دیکھا اس میں بھی بچھو, اس میں بھی آدھا کلو قریب بچھو. اب لوگوں نے سوچا چلو ان کو کسی مسجد کے قریب میں قبر کھودیں تاکہ شاید مسجد کی برکت سے اس کی قبر میں بچھو نہ نکلے. مسجد کے قریب بھی کھودا, وہاں بھی بچھو نکلے. اب لوگ ڈر گئے, سہم گئے, علماء سے فتویٰ لیا کیا کرنا. علماء نے کہا بس ڈال دو, اسی قبر میں ڈال دو, یعنی یہ جانے ان کا عمل جانے. کیا کرتے تھے؟ پتا لگا دنیا میں ناپ تول کا کام کرتے تھے تو اس میں چٹنگ کرتے تھے, دھوکہ دیتے تھے اور چٹنگ کر کر کے پیسے کماتے تھے. بتایا کہ اس کی وجہ سے یہ خدا کا کھلا ہوا عذاب قبر کا. ایسے میرے بھائیوں, میں خالی قبر کے عذاب آپ کو سناؤں تو بہت واقعات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھی اور کہیں کہیں ظاہر فرما کے اپنی قدرت اور حکمت کا مظاہرہ فرمایا. اس لیے سب کا خلاصہ یہ ہے کہ کہیں پر بھی حالات آئیں تو ہم کو خوش نہیں ہونا چاہیے, ہم کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. انہوں نے اللہ کا ایک قانون توڑا, ان پر خدا کی پکڑ آئی. ہماری زندگی میں بہت ساری نافرمانیاں ہیں, معصیتیں ہیں, گناہ ہیں. اچھا, بہت سے لوگ ظلم کس کو سمجھتے ہیں؟ سمجھتے ہیں کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا بیجا بلا وجہ تو یہ ظلم ہے. یہ ظلم کی ایک شکل ہے, ورنہ اصل میں کوئی بھی گناہ کرنے کا نام ظلم ہے. قرآن کہتا ہے ومن يتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ, جس نے بھی اللہ کے قانون کو توڑا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. لہذا اگر ہم گناہ کرتے تو ہم بھی ظالم ہیں, ہم پر بھی خدا کی پکڑ آ سکتی ہے. لہذا دوسروں سے ہم کو عبرت حاصل کرنا چاہیے, سبق حاصل کرنا چاہیے. زندگی کیا ہے, عمر کم ہو رہی ہے, روزانہ ہم اپنی قبر سے قریب ہو رہے ہیں, لہذا فکر آخرت بڑھنا چاہیے. جلدی سے توبہ کر لو, گناہ چھوڑ دو اور دو کام شروع کر دو. کثرت سے کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ. ہر آدمی ارادہ کرے گا 24 گھنٹے میں کم از کم 300 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ ہو جائے تو 1 مرتبہ کہہ لو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کم از کم 300 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھو. استغفار کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر کوئی گناہ ہو گئے تو وہ گناہ معاف ہو جائیں گے, بچے نہیں رہیں گے. آج کیا ہوتا ہے, گناہ بڑھتے رہتے ہیں, ہم استغفار نہیں کرتے. جب گناہ جمع ہوتے ہوتے زیادہ ہو جاتے ہیں تو کوئی ہلاکت کی شکل, مصیبت کی, حادثے کی شکل لاتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ تعالی ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، آئندہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک شاعر نے بہت عجیب شعر کہا ہے کہ جہاں میں عبرت کے ہیں ہر سو نمونے، جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر اندھا کیا تجھ کو رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی دیکھا ہے تو نے، معمور تھے جو محل اب ہیں وہ سونے، بہت سارے محل جو آباد تھے آج ویران ہو گئے، خدا کی پکڑ آئی۔ اس لیے دوسروں سے عبرت حاصل کرو اور اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کی عافیت سے اصلاح فرمائے، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب